الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. پچھلی مرتبہ بھی کچھ اس آیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین چیزوں کا بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان، اتقوا اللہ میں تقوی، اور وکونوا مع الصادقین میں صدق. ان تین چیزوں کا بیان گویا کہ ان تین چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں. ایمان نام ہے جاننے کا، اور ایمان نام ہے ماننے کا نہ کہ جاننے کا، اور اسی طرح تقوی نام ہے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کا، اور صدق نام ہے اس اخلاص کا جو شریعت کے مطابق ہو. صدق نام ہے اس اخلاص کا جو شریعت کے مطابق ہو. ہر اخلاص قبول نہیں ہوتا. بھائی موبائل اپنے بند کر لیں تاکہ رابطہ مخلوق سے منقطع رہے، توجہ اس سے منتشر ہوتی ہے. تو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایمان، تقوی اور صدق ان میں ربط ہے آپس میں. ایمان لانے کے بعد اگر ہم ایمان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو مخلص ہوں اور ان کا اخلاص بھی شریعت کے مطابق ہو، یا دوسرے لفظوں میں صادق فی التقوی ہو، یعنی ان کا تقوی سچا ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان میں مضبوطی نہیں آتی جب تک کہ تقوی نہ ہو. دیکھیے اس کی مثال یوں سمجھیں، جتنے مجرم ہیں سب جانتے ہیں، حکومت کو جانتے ہیں، وزراء کو جانتے ہیں، پولیس کو جانتے ہیں، فوج کو جانتے ہیں، ان کی قوت کو جانتے ہیں کہ ہاں ہم گرفتار ہو سکتے ہیں. فوج میں طاقت ہے، پولیس کے پاس اختیارات ہیں، حکومت طاقتور چیز ہے، لیکن پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پھر بھی جرم کرتے ہیں، جرائم پھر بھی ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے دو دشمن بنائے ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا نفس، اور نفس بھی شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. یہ نفس، حکیم الامت فرماتے تھے کہ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی شیطان تھوڑی آیا تھا، شیطان کو گمراہ کیا اس کے نفس نے. تکبر عزازیل را خوار کر، پزندان لعنت گرفتار کر. شیخ سعدی فرماتے ہیں بوستان میں کہ تکبر نے عزازیل کو، یہ عزازیل شیطان کا ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو اس نے ذلیل و خوار کیا، رسوا کیا، بزندان لعنت گرفتار کر. اور لعنت، اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کے قید خانے میں اس کو قید کروا دیا اسی تکبر نے. یہ تکبر کس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ نفس کی وجہ سے. یہ تکبر کھلی نفسانیت ہوتی. تو ایک تو شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بس اس کو دشمن سمجھو، اللہ کے بندو دشمن سمجھو. اور ایسی نفرت دلائی ہے یا بنی آدم لا ينزعنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ایک مثال سمجھیں، اگر کسی شخص کے ماں باپ کسی تقریب میں گئے ہوں، وہاں مہمان دوسرے بھی آئے ہوئے ہوں، اور کوئی تیسرا شخص آ کر ان کا لباس اتار دے یا اتروا دے، تو کتنی ذلت ہے اور کتنی شرم کی بات ہے. تو اللہ سبحان، اور جس شخص کے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا ہو کسی نے، تو جس نے کیا ہو اس شخص کی طرف اس سے بات کرنا بھی پسند کرے گا، تیز آئے کہ اس کے مشوروں پر چلنا اور اس کے راستے کی اتباع کرنا، یہ تو دور کی بات ہے. اس سے بات کرنا، اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرے گا کہ اس نے یہ وہ ہے کہ اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ تقریب میں تھے اور اس نے ان کا لباس اتروا دیا. تو بھائی شیطان نے یہی تو کیا ہے ہمارے ساتھ، شیطان نے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفرت دلائی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، تمہیں یہ شیطان فتنے میں نہ ڈالے، گناہوں میں مبتلا نہ کر دے، دیکھو اس نے کیا کیا ہے تمہارے ماں باپ کے ساتھ. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما. جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو وہاں جنت سے نکلوایا اور ان کا لباس اتروایا، ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو بھی فتنے میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے نفرت دلائی ہے یہاں پر. تو دشمنی کا بیج بویا اللہ تعالیٰ نے، ان شیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا. یہ دشمن ہے، اس کو دشمنی سمجھنا، یہ دشمنی کا بیج بویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں. دشمن کی کوئی بات مانتا ہے، اس کے مشوروں پر عمل کرتا ہے، بلکہ دشمن اگر کوئی مشورہ دے رہا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ دشمن ہے یقیناً اس مشورہ بھی اس کا اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چال ہوگی، یہ سوچتا ہے آدمی. لیکن شیطان کے معاملے میں گناہ کرنا، یہ تو شیطان کے راستے پر چلنا ہے، اس کے مشورے پر چلنا ہے. قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ اہل جہنم جب یہ کہیں گے شیطان سے، جب ان کو جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو وہ یہ کہیں گے تیری وجہ سے تو ہوا ہے سب کچھ، اب تو بچا ہمیں. تو اس وقت شیطان ایک چھوٹی سی تقریر کرے گا، وہ چھوٹی سی تقریر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں من وان نازل فرمائی کہ دیکھو قیامت کے دن یہ کہے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرفتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم. بس یہ چھوٹی سی اس کی تقریر ہے، بیان ہے، اس کا وضاحت ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ دیکھو نیک اعمال کرو گے، گناہوں سے بچو گے، وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، گناہ کر لو بڑا مزہ آئے گا، وہ وعدہ سب جھوٹا، جو سب باپ دکھائے تھے سب ملیا میٹ ہو گئے. وہ تو ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا اس کی تو وہ تو وعدہ سب جھوٹا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے کوئی تمہارے اوپر طاقت تھوڑی حاصل تھی. صاف الفاظ ہیں، اگر شیطان کو ہمارے اوپر کچھ طاقت حاصل ہوتی، اگر حاصل ہوتی تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے یا کسی گناہ کی جگہ میں ہوتے. اگر طاقت حاصل ہوتی تو یہاں بیٹھنے دیتا، یہاں آنے دیتا؟ آنے ہی نہ دیتا، بیٹھنا تو دور کی بات ہے، تو وہ کہیں کسی گناہ کی جگہ میں لے جاتا. تو وہ شیطان اس دن بھی یہی کہے گا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، ہاں میں نے دعوت دی تھی تمہیں، میں نے تمہیں بلایا تھا، مگر الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولومو انفسکم، آج کے دن اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو، آج تو میں میرے لیے تو خود جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے تو جانا ہی جہنم میں، تو نہ تم میری مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے، اکساتا ہے، یہاں تک بھی اختیار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو چھوٹے گود کے بچے ہوتے ہیں وہ اچانک چونک کے رونے لگتے ہیں، ایسا اکثر ہوتا ہے، جو بچوں والے ہیں ان کو پتا ہے، خاص طور پہ مائیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پیدائشی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اور اچانک وہ رونے لگتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، یہ بچہ جو اچانک روتا ہے، مولود یعنی پیدائشی بچہ جو اچانک رونے لگتا ہے چونک کر، تو یہ اصل میں شیطان کا، شیطان کی ٹھونگ ہوتی ہے، وہ اس کو چٹکیاں لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جبھی سے شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، جبھی اسے شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. یہ تو ماں باپ کے اوپر ہے کیسے اس پر محنت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے تو یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ دیکھو بچے کو کی حفاظت کیسے کی جائے. سر شام بچوں کو نکلنے مت دو، باہر مت نکلنے دو، اس وقت جنات نکلتے ہیں مغرب کے وقت، وہاں اس وقت مت نکلنے دو. دعائیں سکھاؤ، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں سکھاؤ، پڑھواؤ ان سے، اور ایسی دل میں بات بٹھا دو کہ دیکھو اگر تمہیں چوٹ بھی لگی نا صبح کے وقت، تو تم نے دعا نہیں پڑھو گے چوٹ لگ جائے گی، دعا نہیں پڑھو گے تو تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا، اور واقعی اگر نقصان پہنچے تو اس سے پوچھا جائے تم نے دعا پڑھی تھی. اکثر ایسے ہی ہوگا وہ کہے گا نہیں ابو نہیں پڑھی تھی، امی جان دعا نہیں پڑھی تھی. بس آپ اس کو فوراً کہیں تم نے دعا نہیں پڑھی، اس کا نتیجہ ہے. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں یاد کروائیں. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو سب سے، اور جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کہنا سکھاؤ، اللہ، اور جب کچھ اور بولنے لگے تو اس کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ، یہ سکھاؤ، یعنی مراد پورا کلمہ ہے محمد رسول اللہ، پورا کلمہ مراد ہوتا ہے، یہ سکھاؤ. اور جب اور بولنے لگے، خوب اچھی طرح بولنے لگے، تو پھر یہ آیت یاد، سب سے پہلے یہ آیت یاد کراؤ، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ آیت یاد کراؤ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. اب اس میں کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہم کریں. یہی وہ چیزیں ہیں جس سے شیطانی اثرات سے بچہ محفوظ رہتا ہے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں پر یہ دعائیں پڑھ کے دم فرماتے تھے. یہ والی دعا، اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہی دعائیں پڑھ کے دم، یہ والی دعا پڑھ کے دم فرماتے تھے. اعیدو کا، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامات، جتنے اللہ کے کلمات ہیں اس میں سب آ گیا, اللہ کا کلام بھی آ گیا, اللہ تعالیٰ کے نام بھی آ گئے. ان سب کے ذریعے, ان سب کے کی برکت سے میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان وہاما, ہر شیطان کے شر کے سے بچنے کے لیے, اور من کل عین لاما, اور ہر نظر بد سے حفاظت کے لیے. نظر بد سے بھی حفاظت ہے اور شیطان سے بھی حفاظت ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح مسجد میں داخل ہو, فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو, اور یہ دعا پڑھ لے, مسجد میں داخل ہونے کی دعا تو ہے ہی, وہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم, چند کلمات ہیں گے, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. تو شیطان اپنا سر پیٹ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے آج یہ پورا دن میرے اثرات سے محفوظ ہو گیا, آج کا پورا دن یہ محفوظ ہو گیا مجھ سے, اب میرا اس پہ داؤ نہیں چل سکتا. یہ ہیں وہ ترکیبیں. اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب شیطان تمہیں ورغلائے, شیطان بہکائے, تو جلدی سے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اللہ کی پناہ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہو تو ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے, وقت کم ہو تو سورہ ناس ہی پڑھ لے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی پناہ میں آنے والا, اللہ کے پناہ میں آنے کا ایک ذریعہ ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, ایک دفعہ یہ پڑھ لے, ایک دفعہ سورہ ناس پڑھ لے. الذي يوسوس في صدور الناس, جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے, من الجنۃ والناس. تو یہ ہے شیطان کے اثرات سے حفاظت کا طریقہ. بہرحال شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن بنایا, اس دشمن سے حفاظت کے طریقے بتایا. اور اس سے بڑا دشمن نفس ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعدا عدوک نفسک اللتی فی جنبی, تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں میں ہے. ان دو دشمنوں سے ہمارا مقابلہ, اور دونوں نظر نہ آنے والے دشمن, نظر آنے والے دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے, پھر بھی کچھ کر لیتا ہے آدمی اپنی حفاظت, لیکن نظر نہ آنے والے دشمنوں سے حفاظت بہت مشکل ہوتی ہے. اور چاہے جائے کہ وہ ایک نہ ہو بلکہ دو ہو, یک نشد دو شد, ایک نہیں بلکہ دو ہیں, ان سے حفاظت آسان کام نہیں ہے. اس لیے فرمایا وقولوا مع الصادقین, اپنے دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, کونوا مع الصادقین, جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. جو شیطان کے مقائد سے, اس کے شیطان اور نفس کے مقائد ایسے باریک ہوتے ہیں کہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بھائی آ جاؤ ادھر, آ جاؤ یہاں, ہم لوگ ادھر, فیضان ادھر ہی آ جاؤ, یہ تو خالی ذہن پہ وہ بوجھ ہوتا ہے, قریب آ کے بیٹھنا چاہیے. تو کیا کہہ رہے سب سے, جی جزاک اللہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب طالب علمی کے زمانے میں مجھ سے خط لکھواتے تھے, اور اس میں حکمت ہوگی, والد صاحب تو ان کے بہت پڑھے لکھے تھے, حکمت غالباً یہ ہوگی کہ ان کا عملہ درست ہو, بچے تھے طالب علم تھے تو خط و کتابت ان کے ذریعے سے کرواتے تھے. ایک دن ایک لفظ لکھوایا استنزاج, خط و کتابت کروا رہے تھے اس کے دوران یہ لفظ آیا استنزاج. استنزاج اصل میں یہ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی, لیکن دونوں زبانوں میں مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس لفظ کے معنی معلوم نہیں ہے. اس لفظ کے معنی استصواب رائے ہیں, استمزاج کا معنی مزاج معلوم کرنا کیا ان کی رائے ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس لفظ کے معنی معلوم نہیں تھے, لیکن میں چاہتا نہیں تھا کہ مجھے ابو کو پتہ چلے, والد صاحب کو پتہ لگے میرے جہل کا. تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ ابا جان یہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کو اس کے معنی نہ معلوم ہو, تو اس کا کوئی ہم معنی لکھوائیے. تو والد صاحب نے لکھوا دیا, لیکن بعد میں بیان ایک دفعہ بیان کے دوران حضرت نے خود فرمایا کہ یہ میرے نفس کی شرارت تھی, میں اصل میں مجھے معنی معلوم نہیں تھے تو میں نے یوں کہا والد صاحب کہ اس نفس کا کوئی ہم معنی لکھوا دیجئے تاکہ اس کو جس کے پاس آپ خط بھیج رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کو نہ معلوم ہو یہ استمزاج کے معنی, کس سے پوچھتا پھرے گا. تو والد صاحب نے لکھوا دیا اس کا ہم معنی نفس, ان فرمایا یہ میرے نفس کی شرارت تھی کہ میں اپنے جہل کا اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس لفظ کے معنی نہیں جانتا یا اس لفظ کے معنی کیا ہیں, میں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں نے یوں اس طرح اس ترکیب سے کام لیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس لفظ کی کیا کیا چالیں ہوتی ہیں, کیسے کیسے باریک اس کے داؤں ہوتے ہیں کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا. اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین, کہ جو تقویٰ میں اپنے تقویٰ میں سچے ہیں اخلاص میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. وہ مقاصد سے آگاہ کریں گے کہ یہ نفس کا یہ شیطان اور نفس کے مقاصد ہیں شرور ہیں, ان سے بچ کے رہو اور ان سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. لہذا جب انسان اس چیز کو اختیار کر لے, اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ماں باپ اپنے بچے کو کہیں دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں کسی کام سے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو اس کو ہدایات دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھو فلاں ہمارے وہاں پہ ایک دوست ہیں اس شہر میں, فلاں دوست ہیں سب سے پہلے ان سے جا کے ملنا, ان سے میری بات بھی ہو گئی ہے, ان سے جا کر ملنا اور جیسے تمہیں جو بھی کام کرنا ہو ان سے پوچھ کر کرنا, پہلے ان سے مشورہ لے لینا, تم وہاں پردیسی ہو وہاں پوچھ کر ان سے چلنا, پوچھ کے عمل کرنا, ایسا نہ ہو تمہیں نقصان ہو جائے تم پردیس میں جا رہے ہو. بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور گویا ہمیں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کونوا مع الصادقین کے ذریعے کہ دیکھو تم دنیا میں جا رہے ہو وہاں ہمارے دوست رہتے ہیں, ان سے پوچھ کر زندگی گزارنا, جیسے وہ کہیں ویسے کرنا, کہیں ایسا نہ ہو تمہیں نقصان ہو جائے. بالکل ایسی مثال ہے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تمہیں ایمان چاہیے, ایمان کو باقی بھی رکھنا ہے, ترقی بھی دینی ہے, تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے, ان سب چیزوں کے لیے کونوا مع الصادقین, جاؤ جو اپنے تقویٰ میں اپنے ایمان میں سچے ہیں اور اپنے اخلاص میں وہ سچے ہیں ان کے پاس رہنا, ان سے پوچھ کر کرنا, ان کے مشوروں سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا. اور اس کا طریقہ یہی اطلاع احوال اور اتباع مشورہ ہے. اطلاع احوال, اتباع مشورہ, شیخ کے اپنے حالات کی اتباع اطلاع کرنا, اس کے مشوروں کی اتباع کرنا, ہوتے 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 جب آدمی اس کو اختیار کرے. میں ادنا فائدہ عرض کرتا ہوں, ادنا فائدہ. امام آپ کی برکت سے یاد آ گیا ابھی, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے امت کے متکلمین میں سے گزرے ہیں, بہت بڑے عالم تھے. تفسیر کبیر ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے لکھی ہے, اور یہ ایسی تفسیر ہے کہ عام آدمی ویسے بھی عربی زبان میں, ایک تو عربی میں, اس کا اردو ترجمہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہوا ہو, اور منطق اور فلسفہ جس نے نہ پڑھا ہو اس تفسیر کو سمجھ ہی نہیں سکتا, چاہے عربی جانتا ہی کیوں نہ ہو. بڑی مشکل اور دقیق تفسیر, لیکن عجیب علوم اس میں پوشیدہ ہیں اس تفسیر میں, تفسیر کبیر. اور تمام اہل علم نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے, اس تفسیر کی جو اس کی خصوصیت ہے اس کو مانا ہے. انہوں نے جب علوم سے فراغت حاصل کر لی تو یہ فکر پیدا ہوئی علوم تو میں نے خوب حاصل کر لیے, عالم تو میں خوب بن گیا, اب کچھ اپنی اصلاح بھی تو کرنی چاہیے, یہ علم عمل میں بھی تو آ جائے تو کسی کے پاس جانا چاہیے, کسی اللہ والے کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ معمولات میں تبدیل ہو جائیں, معلومات معمولات میں تبدیل ہو جائیں, اس کے لیے کہیں جانا تو چاہیے, اب کس کے پاس جائیں. غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. حضرت کا شعر ہے, بہت پیارا شعر ہے. بس اہل اللہ کے پاس جانے سے غرض یہی ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر لیں, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. یہی مراد ہے حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں, اللہم افتح اقفال قلبی بذکرک, اللہم افتح مسامع قلبی بذکرک, ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں. اے اللہ اپنے ذکر کی برکت سے میرے دل کے کانوں کو کھول دی, میرے دل کے کان کھول دیجئے, یا ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے دل کے تالوں کو کھول دیجئے. یہ سب یہی ہے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. یہ سنبھلے ہوئے الفاظ ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں, یہ وہی باتیں تو یہ مجذوب اپنی بڑھ میں کہتا ہے, ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساقی. حضرت تھانوی سے خطاب ہے کہ آپ جو قرآن و حدیث, یہ سنبھلے ہوئے الفاظ ہیں, قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں بھائی, سنبھلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں, سنبھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور سنبھال بھی لیتے ہیں آدمی کو, گرتے ہوئے آدمی کو سنبھال لیتے ہیں. تو وہی باتیں جو آپ فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں, یہ مجذوب ان کو اپنی بڑھ میں کہہ دیتا ہے, بس اتنا فرق ہے. یعنی ہم اشعار میں, عاشقانہ زبان میں, شاعرانہ تخیلات میں اس کو ادا کر لیتے ہیں, باتیں تو وہی ہیں. تو جہاں یہ کہا گیا کہ اللہم افتح اقوال قلبی بذکرک, اللہم افتح مسامع قلبی بذکرک, یہ سنبھلے ہوئے الفاظ اور شاعرانہ اور عاشقانہ کلام یہی ہے. غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. تو ان کو یہ خیال آیا, پہنچے لوگوں کے پاس, گئے کبھی کسی اللہ والے کے پاس, گئے کبھی کسی اللہ والے کے پاس. یہ مناسبت بڑی عجیب چیز ہے. ایک صاحب نے مجھے وہاں خانقاہ میں پوچھا کہ یہ حضرت جو کوئی نئے صاحب تھے, کہنے لگے کہ وہ خان, یہ جو مناسبت کہا جاتا ہے, مناسبت مناسبت, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بعض اوقات سوال کا جواب پہلے سے ذہن میں نہیں ہوتا, لیکن جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے, طالب صادق ہوتا ہے, اور اس طالب صادق کی برکت سے جواب ذہن میں آ جاتا ہے, اللہ دل میں فوراً ڈال دیتے ہیں جواب کو. اور ہم تو دیکھتے ہیں یہاں مدرسے میں ایسا ہی ہوتا ہے, روز کا معمول ہے کہ ایک چیز جو مطالعہ کیا اچھی طرح, لیکن دس گاہ میں پہنچے تو سوال ایسا کر دیا طالب علم نے جس کا پہلے سے جواب بھی مستحضر نہیں تھا, لیکن جیسے ہی اس نے سوال کیا ادھر جواب آ گیا دل میں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں اپنا کمال کچھ نہیں ہوتا, بلکہ یہ طالب علم صادق ہوتا ہے, اس کی طلب صادق ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی بھیک مل جاتی ہے, فوراً سوال کا جواب آ جاتا ہے اور خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا جواب. تو یہ معاملہ ہی الگ ہے, یہ مدرسوں کا معاملہ ہی الگ ہے, علم کا معاملہ ہی الگ ہے, یہ تو براہ راست اللہ سے, باقی اللہ سے تعلق کا معاملہ ہے. تو طلب صادق کی وجہ سے بھیک مل جاتی ہے ہم لوگوں کو بھی. تو وہ امام غزالی رحمت اللہ, امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت سے اکابر کے پاس گئے, ہاں تو انہوں نے جو سوال مجھ سے پوچھا کہ یہ مناسبت کیا چیز ہوتی ہے, تو اس وقت تو ذہن میں نہیں تھا, لیکن فوراً میں نے اللہ نے دل میں ڈالا, میں نے کہا کہ مناسبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ شیخ کی ناک صاف کرنا بھی اچھا لگے. تو وہ پھڑک گئے, کہنے لگے بالکل صحیح کہا, مطمئن ہو گئے. تو کسی اللہ والے سے امام فخر الدین رازی کو مناسبت نہیں ہوتی تھی. یہ مناسبت بڑی عجیب چیز ہے. ایک جگہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی سلطان نجم الدین کبریٰ سے رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے اکابر بزرگوں میں سے تھے. ان سے ملاقات کروائی، ملاقات ہو گئی، ان سے کچھ اونچ محسوس ہوا اور جا کے عرض بھی کیا میں آپ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. میں اچھا، تو سینے پہ ہاتھ رکھا. بعض کتابوں میں یہ آتا ہے سینے پہ ان کے ہاتھ رکھا سلطان نجم الدین کبریٰ نے، تو ایسی آواز آنی شروع ہوئی جیسے کوئی کتاب کھلی رکھی ہو اور ہوا چلے یا پنکھا چل رہا ہو یا ہوا تیز چل رہی ہو، اس سے صفحے الٹنے کی ہوا کی وجہ سے جو آواز آتی ہے وہ آواز آئی. تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ جو تم نے منطق فلسفہ علوم عقلیہ پڑھے نا، عقلی علوم منطق اور فلسفہ، یہ نکال رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو میں نے اتنی محنت سے حاصل کیے یہ علوم، آپ اس کو نکال رہے ہیں؟ ہاں پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ ان کے ہوتے ہوئے تمہاری اصلاح نہیں ہوگی. کہا نہیں نہیں، یہ تو میں ان علوم کو میں نے محنت سے حاصل کیا، ان کو میں ایسے ضائع نہیں کر سکتا، لہذا روک دیا. میں بس پھر ٹھیک ہے، مجھ سے کیوں اصلاح کرانے آیا؟ اچھا، مناسبت چونکہ ہو چکی تھی چوٹ لگ گئی تھی، پہلی نظر کی چوٹ بھی اف کس بلا کی تھی. اب تک ہوں دل میں درد، اب تک ہوں دل میں درد میں اس کا لیے ہوئے. تو وہ چوٹ لگ گئی تھی، درون سینے من زخم بے نشان زدائی، بحیرتم کے عجب تیر بے کما زدائی. ایک شاعر کہتا ہے درون سے، ہم نے حضرت والا سے یہ شعر سنا تھا، درون سینے من زخم بے نشان زدائی، میرے دل میں تم نے ایسا زخم ڈالا ہے کہ وہ اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہے. زخم بھی ہے اور نشان بھی نہیں ہے، کیا عجیب زخم ہے کہ اس کا نشان بھی نہیں ہے. درون سینہ من زخم بے نشان زدائی، بحیرتم کے عجب تیر بے کما زدائی. میں حیرت میں ہوں کہ کیا تم نے تیر مارا ہے کہ بغیر کمان کے تم نے تیر چلایا ہے. تم نے جگر، اب یہ تو شعر یہ کسی شاعر کا تھا، بہرحال یہ ایک اور شعر یاد آیا، جگر مراد آبادی، آل انڈیا، ہمارے حضرت فرماتے تھے ان کو آل انڈیا شاعر، آل انڈیا شاعر تھے یہ. ان کا شعر بہت بہت مجھے تو بہت پسند ہے. فرمایا تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، تم نے اپنا، یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے، تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. جو کسی اللہ والے کا بنا ہونا اس کو اس شعر کا مزہ آئے گا. تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، کیا اسیری ہے یا کیا کہہ جائیے اور کیا رہائی ہے. ہم پھر بھی رہے، آزاد بھی پھر رہے، لیکن آپ دل آپ کا قیدی ہے. تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، جاؤ، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو یہ حال ہوتا ہے اہل اللہ کا. یہی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ پر یہ چوٹ لگ گئی. انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ ایسے بالکل پارغ نہ کریں، تعلق تو میں رکھنا چاہتا ہوں آپ سے. اور میں چلو ٹھیک ہے، اجازت دے دی، ایک کمزور سے تعلق کی اجازت بھی مل گئی. بالآخر وقت آخر آیا موت کا، جس کو جو سب پہ آنا ہے، آنا دلیل ہے جانے کی. تو وہ وقت امام غزالی پر آیا اور ان کے پاس 100 عقلی دلیلیں تھیں اللہ کی وحدانیت پر، 100 عقلی دلیلیں، منطق اور فلسفے کی دلیلیں، 100 دلیلیں تھیں. ان کا علم بڑا مضبوط تھا. تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا سنا ہے راضی، تمہارے پاس 100 دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، لاؤ پہلی دلیل دو. انہوں نے دے دی، پہلی دلیل دی، اس نے توڑ دی. اب کہا دوسری دو، دوسری بھی دی، وہ دوسری بھی توڑ دی شیطان نے. اصل میں شیطان کے پاس تمام انبیاء کی جو شریعتیں تھیں ان کی کلیات اور جزیات کا علم تک اس کو حاصل ہے. اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے مخلوق میں جتنا علم شیطان کے پاس ہے. کوئی اس وقت کا کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا میں مکمل عالم ہوں، لیکن شیطان یہ دعویٰ کر سکتا ہے. اور تمام انبیاء کے شریعتوں کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے، اور ہے اس کو علم، تو نرا علم کافی نہیں ہے.
تو اس نے دوسری دلیل بھی توڑ دی, تیسری دلیل تھی وہ توڑ دی, یہاں تک کہ 99 دلیلیں توڑ دی اس نے. اب آخری دلیل, ایک دلیل باقی, اور اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو گویا امام راضی کے پاس اللہ کو ایک ماننے کی کوئی دلیل نہیں, لہذا کفر پہ خاتمے کا اندیشہ تھا, یہ اندیشہ لاحق ہوا. ادھر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پر وضو فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا. کوئی کہے کہ یہ کیسے ہوا, میں کہتا ہوں پھر یہ کیسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل من استرع الذئب ظلم یا ساریہ الجبل من استرع الذئب ظلم. اے ساریہ پہاڑ پر توجہ دو, پہاڑ پر توجہ دو, جس نے بھیڑیے کی رعایت کی اس نے ظلم کیا اپنے اوپر. صحابہ اور حضرت ساریہ لشکر کو لے کر گئے ہوئے سینکڑوں میل دور, صحابہ حیران کہ حضرت عمر کو ہو کیا گیا, وہ تو اتنی دور گئے ہوئے اور یہ یہاں سے بیٹھ کر ان سے یوں فرما رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ دو, جس نے بھیڑیے کی رعایت کی اس نے ظلم کیا. لوگ, حضرت عمر کا روب بہت زیادہ تھا, پوچھنے کی ہمت کسی کی بھی نہیں ہوئی, حضرت علی کے پاس گئے ہوئے, حضرت علی سے پوچھا بتائیے تو کیا ہوا, یہ کیا فرما رہے ہیں, حضرت عمر نے کیا فرمایا. دیکھو عمر کا کوئی کلام لغو نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی اس کی کوئی بنیاد ہوگی, تم انتظار کرو یہاں تک کہ ساریہ تشریف لے آئے واپس آ جائے پھر ان سے پوچھ لینا. حضرت ساریہ تشریف لائے, بے چینی سے انتظار تھا سب کو, پوچھے تو صحیح کیا معاملہ ہوا. لوگوں نے بتایا کہ جب آپ گئے ہوئے تھے حضرت عمر یہاں بیان فرما رہے تھے اور یوں الفاظ ادا فرمائے, کہا ہاں ہاں میں نے یہ آواز وہاں سنی تھی, حضرت عمر کی آواز میں نے وہاں سنی, اور اگر میں اس وقت پہاڑ کی طرف توجہ نہ دیتا تو ہم شکست کھا جاتے, اور عین وقت پر مجھے یہ آواز آئی اور اللہ نے ہمیں فتح و کامرانی عطا فرمائی ان الفاظ کی برکت سے. تو میں کہتا ہوں پھر یہ کیسے ہوا. بعض خشک لوگ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے, ابھی اسی کا یہ جو میں نے دعا بتائی نا, اور اعوذ کا بھی کلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تعویذ کہاں سے ثابت ہے, یہ تعویذ کہاں. میں نے ایک جگہ میں کیا, انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا, میں نے کہا یہ جو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس دعا کو کہ تعویذ بنا کر اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکائے تھے اور بازوؤں میں باندھے تھے, تو وہ صحابہ نے بھی غلطی کی, وہ بھی گمراہ تھے جیسے آپ ہمیں گمراہ کہہ رہے ہیں. اب کوئی جواب نہیں تھا, اب کہو صحابہ بھی گمراہ ہیں. حضور کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتے ہیں بعض لوگوں کو ایسا, لیکن یہ ولایت کے خاص خواص میں سے نہیں ہے, ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ منکشف ہو جاتی ہے چیزیں, جیسے حضرت عمر پہ ہوئی. ادھر حضرت سلطان نجم الدین کبریٰ وضو کرنے بیٹھ رہے تھے, لوٹا ہاتھ میں تھا اور ابھی بیٹھنے ہی والے تھے کہ یہ صورتحال منکشف ہوئی کہ امام راضی کی 99 دلیلیں ٹوٹ چکی, ایک دلیل باقی ہے. تو سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کو جوش آیا, لوٹا اٹھا کے پھینکا اور فرمایا راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا, راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے اللہ کو میں نے ایک مانا. بس یہ الفاظ وہاں تک پہنچے امام راضی کے کانوں میں, اور امام راضی نے شیطان سے فرمایا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا. ادھر وہ مطالبہ کر رہا تھا اپنی جو آخری دلیل ہے نا وہ بھی دو تاکہ میں اس کو بھی توڑ دوں. ادھر یہ الفاظ پہنچے, فرمایا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا. جب یہ الفاظ کہے تو شیطان کا سارا کا سارا جال اس کا بکھر کے رہ گیا, سارا زور ٹوٹ گیا, اور اللہ نے اور ادھر روح نکل گئی, اللہ نے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دیا. یہ ادنا فائدہ ہے ایک اللہ والے سے تعلق کا, ایک ادنا سا کمزور سے تعلق کی اجازت ملی تھی کہ جاؤ جاؤ اگر منطق فلسفے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو میرے ساتھ نہیں رہو پھر, فرمایا نہیں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا, تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو جب آدمی مشوروں پر عمل کرے, تعلیمات پر عمل کرے, تو یہ تو ادنا فائدہ یہ ہے, اور اعلیٰ فائدہ بھی عرض کرتا ہوں, ابھی آپ کی برکت سے یہ بات آ گئی دل میں. اعلی فائدہ جو دنیا میں حاصل ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل پر مقاومت کرتا ہے, خوب استقامت کے ساتھ نفلیں ادا کرتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, تو میں اس کا کان بن جاتا, فکن تو سم آگ الدی یسما بہا, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں, یہاں تک کہ یہ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے کہ گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت, اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ بندے کے منہ سے نکلا ہے, حلقوم یعنی حلق سے, گلے سے نکلا ہے, بندے کے گلے سے وہ بات نکلی ہے لیکن وہ اللہ کی ہوتی ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت, غالباً مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک ساتھ تھے, وہ اسی طرح آئے وہاں پر حضرت کی تعلیمات پہ عمل کیا, ابھی کچھ اصلاح نہیں ہوئی تھی پوری طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ مقام نصیب فرما دیا کہ اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے. ایک دفعہ وہ سو رہے تھے تو کوئی خانقاہ میں کوئی صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے ٹکرائے, ٹکرانے کی وجہ سے ان کے پیر سے ٹکرا گئے ہوں گے, نیند ٹوٹ گئی, آنکھ کھلی اور انہوں نے کہا اندھے ہو کیا, بس یہ کہنا تھا اسی وقت وہ جو ٹکرائے تھے جو صاحب وہ اندھے ہو گئے, کیونکہ ابھی پوری اصلاح نہیں ہوئی تھی, منازل ابھی طے کر رہے تھے. حضرت تک بات پہنچی, میں بلایا, آپ نے کہا تھا, کیوں کہا آپ نے, یہ کہا کہ غلطی ہو گئی, غصہ آ گیا تھا, فرمایا اب اس کا علاج, تو انہوں نے عرض کیا جیسے آپ فرمائیں, فرمایا بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب چونکہ یہ نابینا ہو گئے ہیں, ان کے غسل کی, ان کے وضو کی, ان کے استنجے کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, تمہیں کروانا پڑے گا, اور ان سے بھی کہہ دیا کہ جو آپ کو ضرورت ہو ان سے کہیں. اب وہ نفل کی نیت, تہجد کی نیت باندھی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے وضو کراؤ, اب یہ جلدی جلدی دو رکعت نماز, جلدی جلدی تہجد سلام پھیر کے ان کو اب وہ وضو کے لیے لے کے جا رہے ہیں, استنجے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ادھر انہوں نے تسبیح سنبھال کے بیٹھے ذکر میں مزہ آ رہا ہے, ادھر ان کی آواز آئی مجھے وضو کراؤ, مجھے استنجا کرانا ہے, اب وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں, ادھر تلاوت کرنے بیٹھے تلاوت میں مزہ آ رہا ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں جی میری فلاں ضرورت ہے مجھے لے کے چلو. او خوب اصلاح ہوئی, خوب اصلاح ہوئی, ایسے ان کے دل پہ چوٹ لگتی تھی کہ ساری جو وہ جو لذت تھی وہ سب ختم ہو گئی, اب یہ ان میں لگے رہتے تھے, وہ بالآخر سب اسی راستے سے ان کے نفس کو مار دیا شیخ نے. جب حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی اصلاح اچھی طرح ہو گئی ہے, خوب میں نے رگڑا لگایا ہے, تو اس کے بعد ایک دن فرمایا جب کہ کیا کر رہے ہو, کہ سو رہے ہیں, کہا جاؤ جان بوجھ کے ان سے ٹکراؤ اور گر بھی جاؤ ان کے اوپر, یہی جو نابینا صاحب تھے ان کو فرمایا جاؤ ٹکراؤ ان سے جا کے اور گرو ان کے اوپر جا کے. یہ گئے اور جا کے لوگوں سے پوچھا ہاں کہاں لیٹے ہیں, لوگوں نے بتا دیا یہ رہے, یہ ٹکرائے اور گرے ان کے اوپر, گر بھی گئے. اب ان کی آنکھ کھلی, کہہ رہے ہیں بھائی دیکھ کے چلو, بھائی دیکھ کے چلو, بس یہ الفاظ نکلنے سے ان کی آنکھیں واپس آ گئیں, بینائی واپس آ گئی. تو یہ اس مقام کے آدمی تھے, بعض لوگوں کا یہ مقام ہو جاتا ہے, لیکن یہ کیسے ہوتا ہے, یہ وہی شیخ کی صحبت, مجاہدہ, شیخ کی تعلیمات پر عمل, شیخ کے آگے اپنے آپ کو فنا کر دینا, نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں, بڑی خواریاں ہیں, جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. فیصلہ کریں ہم, فیصلہ کہ ہمیں بننا ہے اللہ کا, پھر اللہ بنائیں گے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی, دیکھیے پھر کیسی مدد آتی ہے. لیکن پہلے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا, اور ارادہ وہ نہیں کچا پکا, نہ کچے کا لفظ نہ ہو اس میں, پکا ارادہ ہو. یہ ارادے کی قوت بہت بڑی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت پر جو اس کو جزام کی بیماری تھی اس پر پابندی لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ دیکھ بھائی بڑھیا تھی کہ تو طواف کے لیے مت آیا کر. وہ طواف کے لیے آتی تھی, لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی, جسم پہ مکھیاں بھینک رہی ہیں, بدبو آ رہی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اسی لیے جو جماعت کی نماز ایسے لوگوں پر واجب نہیں ہے. کسی آدمی کو ایسی بیماری ہو, ایک تو ہے نا بخار ہے یا کوئی فالج ہے یا کوئی اور ایسی بیماری جو اس کی اپنی حد تک ہے, کسی اور کو تکلیف نہیں ہوتی اس بیماری سے مجمع میں اگر وہ آ جائے. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے جیسے پسینے میں شدید بدبو ہے کہ آس پاس بیٹھے ہوئے آدمی وہ ان کا سانس لینا مشکل ہو جائے, یا جزامی ہے, جزام کوڑ کا مرض ہے, جسم سے بدبو آ رہی ہے, ایسے آدمی کا جماعت کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے ایسے اوپر. اور اگر وہ آ جائے تو امام کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو باہر نکال دے, اس کو کہے اکرام کے ساتھ آپ گھر پہ نماز پڑھیے, آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے نماز جماعت سے پڑھنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا بھائی تو یہاں نہ آیا کر, تیرا حرم میں آنا جائز نہیں ہے, تیری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, گھر میں بیٹھ. اب حرم میں آ کر طواف کرنا اس کتنی بڑی سعادت ہے. ایک تو اس بڑھیا نے یہ بات مانی, اور حضرت عمر کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, تو کسی نے جا کے اس بڑھیا سے کہا ارے بڑھیا اب تو عمر نہیں رہے, ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, اب تو چلی جایا کر. اس نے کہا نہیں, عمر ایسے آدمی نہیں ہے کہ زندگی میں تو ان کی بات مانی جائے اور انتقال کے بعد بات نہ مانی جائے. عمر ایسا آدمی تھوڑی ہے. یہ ہے قوت فیصلہ, اس کو کہتے فیصلہ کرنا. اس نے فیصلہ کر لیا میرے بارے میں. امیر المومنین جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لوکانا پادی نبی لکانا عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, انہوں نے مجھے یہ کہا ہے بس میرے اوپر کیا ہے وہ میری دوری پسند ان کو ہے. دوستو اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں, میری دوری پسند ان کو ہے دوستو اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں. حضوری کا مقام اب نیچے ہو گیا, دوری کا مقام زیادہ ہے. تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا جب امیر المومنین نے فرمایا اب میری بیت اللہ میں حاضری اور اس پر جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ مجھے گھر میں رہ کر ملے گا, اس سے زیادہ مجھے ان کی اطاعت کر کے گھر میں رہ کر ملے گا. اس کو فہم حاصل تھا, فیصلہ کر لیا اس نے اور قائم رہی. حضرت عمر کے شہید ہونے کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ عمر ایسا آدمی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی اطاعت کی جائے, مرنے کے بعد اس کی مخالفت کی جائے. حضرت اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائق فائز صاحبزادے تھے, اور صحابہ تو سارے ہی صوفی تھے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صوفی صحابہ میں شامل تھے. جو ان کے غلاموں, انہوں نے اپنی انتقال سے قبل تک تقریباً 1000 غلاموں کو آزاد کیا. اور ہوتا یہ تھا یہ اتنے سیدھے سادے تھے کہ کوئی غلام اگر لمبی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا نیت باندھ کے, تہجد پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, کہتے تھے ہو بھائی بڑی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, جا بھائی تو آزاد ہے. اس نے سلام پھیرا, جا بھائی تو آزاد. غلاموں کو یہ بات پتا چل گئی تھی اور وہ ان کے سامنے ان کو دکھا دکھا کے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اور یہ آزاد کر دیتے تھے. کسی نے آگے کہا حضرت یہ آپ کو پتا بھی ہے, یہ آپ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, ان کو پتا چل گیا آپ کی عادت کا کہ آپ آزاد کر دیتے ہیں لمبی نمازیں پڑھنے پر. فرمایا من خدعنا باللہ ان خدعنا لہ, جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دے گا اللہ کے معاملے میں ہم اس سے دھوکہ کھا لیں گے. کوئی بات نہیں. یہی وجہ ہے کہ وفات سے پہلے تک قریب قریب 1000 غلام انہوں نے آزاد کیے. بڑے صوفی صحابی تھے. وہ ایک دفعہ سیر کے لیے گئے, کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے مدینہ منورہ سے باہر, تو ایک چرواہے کو دیکھا وہ بکریاں چرا رہا تھا, اس سے فرمایا آؤ بھائی کھانا کھا لو. کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے, فرمایا آؤ بھائی کھانا کھا لو. اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں. چرواہے نے کہا میں روزے سے ہوں. فرمایا یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں, اتنی شدید گرمی تو نے روزہ رکھا ہو؟ کہا ہاں ہاں میں اپنے ایام حالیہ کو وصول کر رہا ہوں. یہ قرآن دیکھیے کیا الفاظ, میں اپنے ایام حالیہ کو وصول کر رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ تھا. چرواہ اس کا علم اتنا مضبوط. قرآن کی یہ جو آیت ہے, کلو اشربو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, آج کے دن خوب کھاؤ پیو کیونکہ تم نے ایام خالیہ میں جو اعمال کیا, یعنی ایام ماضیہ میں گزرے ہوئے ایام میں, دنیا کے ایام میں جو اعمال کیے ان کا آج پھر وہ ان کا پھل کھاؤ, آج خوب اس کا بدلہ ملے گا تمہیں. تو میں وہ وصول کر رہا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا, اعمال کروں گا, جبھی تو وہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے کلو اشربو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تو میں وہ ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا امتحان, انہوں نے سوچا امتحان لینا چاہیے تو بڑا ایماندار معلوم ہوتا ہے, امتحان لیا کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو اور قیمت تو اپنے پاس رکھنا. اس نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو مالک میرا کہے گا کہ یہ تم کہاں, ایک بکری کہاں رہ گئی. تو فرمایا یوں کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا, اور کون سا وہ مالک روز گنتا ہوگا بکریوں کو, اتنی ساری بکریاں ہیں. اور اگر پوچھے تم کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا لے گیا, اس زمانے میں یہ معمول تھا بھیڑیے لے جاتے تھے بکریوں کو. تو اس نے کہا فعین اللہ, یہ الفاظ تھے, ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے, وہ مان بھی لے گا میری بات کو, بکریوں کا مالک میری بات کو بھی مان لے گا, لیکن اللہ کہاں گیا, اللہ کہاں گیا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ ہے قوت فیصلہ کہ مجھے کرنا نہیں ہے, بے ایمانی نہیں کرنی, ہیر پھیر نہیں کرنی. فیصلہ کر لیا تھا اس نے, اس نے کہا اللہ کہاں گیا, اللہ کہاں گیا, سب کچھ کر لوں گا یہاں, دھوکہ دے دوں گا, خاموش ہو جائیں گی زبانیں, لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت کے دن کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت متاثر ہوئے, مدینہ منورہ میں فرمایا کون ہے تمہارا مالک, آقا کون ہے جس کی یہ بکریاں, کہا فلاں فلاں محلے میں رہتا ہے فلاں لوگ, جا کر بات کی ریوڑ بھی چاہیے اور غلام بھی مجھے بھیج دو. ریوڑ کو بھی خریدا, غلام کو بھی خریدا, اس کے پاس تشریف لائے, فرمایا میں نے یہ ریوڑ خرید لیا ہے. اس نے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے. اس نے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے. فرمایا جا تو آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں تیری ہیں. پل بھر میں اس کو مالک بنا دیا صاحب, اور وہ لے کے جا رہا ہے اپنی بکریاں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک تقوا کی برکت سے اللہ نے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جس کو گناہ نہیں کرنا, اس نے ٹھان لی تھی گناہ نہیں کرنا, بے ایمانی نہیں کرنی. اللہ ایسے شخص کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اہل تقوا کو. تو اس کو گمان تھا کہ میں پل بھر میں آزاد ہو جاؤں گا, اور پورا ریوڑ میں جس ریوڑ کو آج میں اجرت پر چڑھا رہا ہوں کسی اور کی بکریاں اپنے مالک اور آقا کی, اب میں ہی ان کا مالک بن جاؤں گا اور میں آزاد بھی ہو جاؤں گا, اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا. اللہ نے یہاں سے رزق دیا اس کو, یہ تقویٰ کی برکت ہے. تو بس ہم ٹھان لیں, حضرت ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے جان لو پھر مان لو پھر ٹھان لو. پہلے جان لو, جان لیا, باتیں سن لی, اب مانو, مان بھی لو اور پھر ٹھان بھی لو کہ عمل بھی کرنا ہے. پر بھی دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی, یہاں سے پھر اللہ کا نظام چلتا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ جو بن گئے اہل تقویٰ کیسے بنے, اسی راستے سے بنے, جان لیا مان لیا پھر ٹھان لیا بن گئے, فیصلہ کر لیا بن گئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں قوت فیصلہ ہماری ایسی ہونی چاہیے, مضبوط ہونی چاہیے, یہ ڈھیلا ڈالا نہیں, اس سے نہیں ہوتا ڈھیلے ڈالے پہلے, ہاں جی کریں گے انشاءاللہ, ہاں جی بنیں گے اللہ والے انشاءاللہ, اور دل میں نہیں ہے, دل ساتھ نہیں دے رہا زبان کا, تو کہاں سے بنیں گے بھائی, آپ نے تو دل میں ٹھانا ہی نہیں ہے نا. تو جب تک ہم مضبوط فیصلہ نہیں کریں گے, عزم نہیں کریں گے, اس وقت تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. مدد اس وقت آئے گی جب مضبوط پکا فیصلہ ہو کہ ہاں جی بننا ہے. آرزوئیں خون, اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا شعر بہت دفعہ ہم نے حضرت والا سے سنا, آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل, مجھے اللہ کے قابل بنانا ہے. آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آ گئے اذان کا وقت ہو گیا 7:35 پہ ہے نماز. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان اور صدق اور تقوی اور صدق ان تین نعمتوں کا جن کا اس آیت میں ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.